السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم نبی خاتم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام حاضرین مومنین و مومنات، علماء کرام و تمام امت اسلامیہ و تمام راہروان راہ رسالت و ولایت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. اور اسی طرح یہ ایام متبرکہ، ایام ولادت رسول اللہ، جنہیں رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایام وحدت امت اسلامی و وحدت امت رسول اللہ قرار دیا ہے، یہ ایام اتحاد و وحدت، آپ تمام مومنین و تمام مسلمین کو تبریک و تہنیت عرض ہے. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دو انقلاب کا ذکر کیا ہے. ایک انقلاب نبوی ہے اور دوسرا اس انقلاب کے مخالف اور اس کے مقابلے میں انقلاب عقبی ہے. انقلاب نبوی جو رسول اللہ نے برپا کیا، اور انقلاب عقبی جو ضلالت و گمراہی کے پیشواؤں نے برپا کیا ہے. انقلاب نبوی ضلالت و جہالت سے نکال کر لوگوں کو ہدایت تک لانا ہے، اور انقلاب عقبی ہدایت سے نکال کر لوگوں کو دوبارہ ضلالت اور جہالت میں دھکیلنا ہے. ان دونوں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. سورہ مبارکہ جمعہ جو آپ ہر ہفتے نماز جمعہ و جماعت میں سماعت فرماتے ہیں اور اس کی آیات کی طرف توجہ ہے آپ کی، دوسری آیت سورہ مبارکہ جمعہ کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں کے درمیان، امیین کے درمیان رسول مبعوث فرمائے ہیں، وہ رسول ان کے اوپر اللہ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ان کا تزکیہ و تطہیر کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اگرچہ اس سے پہلے یہ امی اور یہ لوگ ضلالت مبین میں ڈوبے ہوئے تھے، آشکارا و کھلی گمراہی میں غرق تھے، رسول اللہ نے ان تین طریقوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں اور دیگر آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے، جو الہی روشیں ہیں انقلاب نبوی کی و انقلاب الہی کی، انقلاب اسلامی کی، تین روشوں سے انقلاب برپا ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ ایک لوگوں کے سامنے اللہ کی نشانیاں بتانا، دوسرا لوگوں کی تطہیر و تزکیہ کرنا، اور تیسرا ان لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ تین روشیں الہی روشیں ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا فرمائیں، اور ان کے ذریعے سے رسول اللہ نے لوگوں کو ضلالت سے اور جہالت سے نجات عطا فرمائیں۔ قرآن کریم میں دو لفظ و دو عنوان ان لوگوں کے لیے ذکر ہوئے ہیں جن کے ہدایت کے لیے رسول اللہ تشریف لائے تھے، ان کو قرآن نے امی کہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیوں کے درمیان اور امیین کے درمیان رسول تشریف لائے ہیں، اور دوسرا اس ماحول کا نام قرآن نے رکھا ہے جس حالت میں اور جن حالات کے اندر وہ لوگ رہ رہے تھے، ان حالات کا نام ضلالت مبین رکھا ہے۔ لوگ امی تھے اور حالات ضلالت کے حالات تھے، ماحول ضلالت کا ماحول تھا۔ امی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس الہی کتاب اور اللہ کا دین اور اللہ کا منشور نہ ہو، جو دین کے طریقے پر الہی طریقے پر زندگی نہ گزار رہے ہوں بلکہ مادرزادی طریقے پر زندگی گزار رہے ہوں۔ ام ماں کو کہتے ہیں، اور ماں سے انسان جیسے پیدا ہوتا ہے اگر بڑا ہو کر بھی ویسا ہی رہے اور بوڑھا ہو کر بھی ویسا ہی رہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ انسان جب ماں سے پیدا ہوتا ہے، قرآن نے اس کی حالت ذکر کی ہے، ماں سے پیدائش کے وقت ہر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں اپنی ماؤں کے شکم سے پیدا کیا ہے اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لا علمی کی حالت اور کسی چیز سے بے بہرا ہونا، ہر حقیقت سے، ہر حق سے نا آشنا ہونا، یہ پیدائشی حالت ہے انسان کی۔ بعض لوگ پیدا ہو کر پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے بھی ہیں، بڑھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ جب پڑھتے ہیں تو مادرزادی حالت لا علمی کی ختم ہو جاتی ہے، عالم ہو جاتے ہیں، دانا ہو جاتے ہیں، آشنا ہو جاتے ہیں، لیکن بعض پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، علم و معرفت حاصل نہیں کرتے، اور جس طرح کورے ماں سے پیدا ہوئے تھے اسی طرح کورے بڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کورے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب آئے تھے تو قرآن کا فرمانا تھا لا تعلمون شیئا، اب جب جا رہے ہیں تو بھی لا تعلمون شیئا، آتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے تھے، جاتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں جانتے۔ نہیں جاننے سے مراد یعنی حق کو نہیں جانتے، ورنہ روٹیوں کو جانتے ہیں، چائے کو جانتے ہیں، مفادات کو جانتے ہیں، نفع نقصان کو جانتے ہیں، خدا کو نہیں جانتے، اللہ کی نشانیوں کو نہیں جانتے، اللہ کی تعلیمات کو نہیں جانتے، دین کو نہیں جانتے، اللہ کے اولیاء کو نہیں جانتے، اور وہ نظام و حقیقت جو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے مقرر کی ہے اس کو نہیں جانتے۔ لا تعلمون شیئا، یہ امی حالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے انسان کی ہدایت کے لیے۔ یہ انبیاء اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کے اندر آئے، اللہ کا پیغام و دعوت لوگوں تک پہنچایا، اور پھر قانون خدا کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور تمام انبیاء کے سلسلے کی تعلیمات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول خاتم و نبی خاتم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر تمام انبیاء کی تعلیمات کو و سلسلے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ کچھ قومیں ایسی تھیں جنہیں انبیاء کی تعلیمات سے آشنائی تھی، جانتے تھے، جس طرح یہود، نصارہ یا کچھ اور اقوام دنیا کے گوشہ و کنار میں کسی جگہ تھیں جنہیں انبیاء کی تعلیمات کا علم تھا۔ 124,000 نبی زمین پر آئے خاتم الانبیاء سے پہلے اور ان کی تعلیمات کے بعد کچھ لوگ ان کی تعلیمات سے آگاہ تھے اور آشنا تھے، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا تھا، اور ان کے علاوہ باقی لوگ جو انبیاء کی تعلیمات سے بے خبر تھے، جو انبیاء کی تعلیمات سے لا علم تھے، بے بہرہ تھے، انہیں امی کہا گیا ہے۔ اور خداوند تبارک و تعالی نے اس علاقے میں، خطے میں اور قوم میں رسول اللہ کو مبعوث فرمایا جہاں پر یہ امی قیام پذیر تھے، امی وہاں رہتے تھے، اور جس حالت میں رہ رہے تھے، جن حالات میں زندگی گزار رہے تھے، ان حالات کا نام قرآن نے ضلالت مبین رکھا ہے۔ لوگ امی تھے اور حالات ضلالت کے تھے، گمراہی کے حالات تھے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اس سب کا نام قرآن نے ضلالت رکھا ہے۔ ان کا گھریلو ماحول، قرآن اس کو ضلالت کہہ رہا ہے۔ ان کا معاشرتی ماحول، سماجی ماحول، قرآن اس کو ضلالت کہہ رہا ہے۔ ان کا قومی ماحول، اس کو قرآن ضلالت کہہ رہا ہے۔ ان کا سیاسی ماحول، قرآن اس کو ضلالت کا نام دیتا ہے۔ اور ان کا حتی عباداتی پہلو اور عبادات کا انداز بھی قرآن کی زبان میں ضلالت ہے۔ اس لیے کہ عبادت تو کرتے تھے لیکن بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی نہیں کرتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، بت گھڑتے، یا اپنے آبا سے بت وراثت میں لیے ہوئے تھے اور ان بتوں کے سامنے اظہار بندگی کرتے تھے۔ بتوں کے سامنے اظہار بندگی کرنا قرآن کی زبان میں ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس کے اندر عبادت بھی ضلالت تھی، جس کے اندر تجارت بھی ضلالت تھی، جس کے اندر معاشرت بھی ضلالت تھی، جس کے اندر معیشت و تجارت بھی ضلالت تھی، جن کے اندر، جس ماحول کے اندر ان کے آپس کے روابط بھی ضلالت تھے۔ ہر چیز کے اوپر ضلالت اور گمراہی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا اور حکم یہ دیا رسول اللہ کو کہ آپ نے ان لوگوں کو ضلالت سے باہر نکالنا ہے، ان حالات سے باہر نکالنا ہے امیوں کو۔ اور رسول اللہ نے یہ کام کیا تین چیزوں سے، تین ذریعوں سے یہ کام کیا، اور یہی تین منحصراً انحصاری طور پر، یہ تین فقط الہی راستے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی امت کی ہدایت کے لیے راستہ اپناتا ہے وہ الہی راستہ نہیں ہے۔ ایک، لوگوں کو اللہ کی نشانیاں بتانا، دوسرا ان کا تزکیہ و تطہیر کرنا، اور تیسرا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ انبیائی طریقے ہیں، یہ الہی طریقے ہیں تین، اور انقلاب الہی ان تین طریقوں سے برپا ہوتا ہے اور ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ضلالت سے نکالا، امیت سے بھی نکالا، امیت سے نکال کر ان کی امت بنائی، امیت سے ان کو خارج کیا، باہر نکالا، اور امت کے اعلی مقام تک پہنچایا، امیوں کی امت بنا دی، اور ضلالت کے حالات کو ختم کر کے ہدایت کا نظام قائم کیا۔ ہر شعبہ انسان کی زندگی کا ہدایت کا شعبہ بن گیا، اور قرآن مجید نے گواہی دی اس انقلاب کی کامیابی کی کہ تم پہلے بدترین امی تھے اور اب قرآن کہہ رہا ہے انہی لوگوں کو کنتم خیر امت, اب تم بہترین امت بن گئے ہو. بدترین امیوں کی بہترین امت بنانا اور ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دلدل سے نکال کر ہدایت کی بلند چوٹی پر پہنچانا, یہ انقلاب تھا, الہی و نبوی انقلاب, جو ان تین طریقوں سے رسول اللہ نے برپا کیا اور انجام دیا اور اللہ تعالی نے اس کی گواہی دی. قرآن کریم ایک اور انقلاب کا بھی ذکر فرما رہا ہے, یہ انقلاب نبوی, اس کا ایک نمونہ سورہ جمعہ میں تھا, اور بھی آیات ہیں سورہ آل عمران میں بھی. یہ سورہ جمعہ کی آیت تھی, نمونے کے طور پر ایک آیت بیان کی ہے, ورنہ انقلاب نبوی مفصل طور پر قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے. دوسرا انقلاب سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ 144 میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے, اور وہ انقلاب یہ ہے, آیہ 144 ذہن میں رکھ لیں, نوٹ کر لیں, بعد میں گھر میں جا کر قرآن سے اس کو انشاءاللہ پڑھیں اور ترجمہ بھی اس کا دیکھیں, دیکھیں مفسرین و مترجمین نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے, کیا کہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ یہ آخری نبی ہیں, ان سے پہلے دیگر انبیاء آئے, اللہ کا پیغام پہنچا کر اس دنیا سے گزر گئے ہیں, اور اللہ تعالی کا قانون ہے جو بھی اس دنیا میں آئے گا اس کو دنیا سے جانا ہے, جس کی ولادت ہونی ہے اس کی وفات بھی ہونی ہے, چونکہ یہ دنیا دار قرار نہیں ہے, اسے گزرنا ہے سب نے. دار البقاء اگلی دنیا ہے, اگلا جہان ہے, دار آخرت وہ ہے, یہ دار دنیا ہے, اس میں وقتی طور پر آنا ہے سب نے, اور یہاں سے پھر چلے جانا ہے, رخت سفر باندھ لینا ہے. اس لیے رسول و انبیاء و اولیاء نے بھی اس دنیا سے گزر جانا ہے. اسی قانون کے مطابق اللہ تعالی کا فرمان ہے سورہ آل عمران میں کہ یہ نبی اب نبی خاتم ہیں اور تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں, تمام انبیاء کے سلسلوں کی تکمیل کرنے آئے ہیں, ان کی زحمتوں کو نتیجے تک پہنچانے آئے ہیں, اور جس طرح سابقہ انبیاء آئے اور گزر گئے انہیں بھی گزر جانا ہے. لیکن آپ لوگ بتاؤ, اب جو خیر امت ہو, بہترین امت ہو, نبی کی وفات کے بعد یا نبی کی شہادت کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ آیا راہ نبوی پر جاری رہنا ہے, آگے بڑھنا ہے, یا آپ نے واپس لوٹ کر پلٹ کر اسی حالت میں چلے جانا ہے جس حالت سے نبی نے تمہیں نکالا تھا, اور اس حالت کا نام قرآن ضلالت رکھتا ہے, ہدایت سے نکل کر واپس ضلالت اور گمراہی میں چلے جانا ہے؟ یہ قرآن کا سوال ہے امت سے بعد از رسول اللہ, بعد از وفات رسول اللہ. قیامت تک قرآن موجود ہے, اور قیامت تک سورہ مبارکہ آل عمران موجود ہے, اور قیامت تک قرآن کی سورہ آل عمران کی آیہ 144 موجود ہے, اور قیامت تک اللہ کا سوال ہر نسل سے موجود ہے. اب ہمیں دوسری نسلوں کا جواب نہیں دینا, کہ عموماً ہمارا مزاج پاکستانیوں کا یہ بنا دیا گیا ہے کہ سامنے کسی اور کو بٹھائیں اور گفتگو کسی اور کے بارے میں کریں, یہ پسند ہے ہمیں. گھروں میں بھی یہی نظام ہے, عموماً بوڑھی خواتین ساس جو بن جاتی ہیں, ساس کا مرتبہ عظیم حاصل کرتی ہیں, یہ بہو کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے ان کی. بعض اوقات کو مسکین مظلوم قسم کی بہو مل جاتی ہے, جسے مار بھی لیتی ہیں, جسے جھڑک بھی لیتی ہیں, جسے ڈانٹ بھی لیتی ہیں, لیکن بعض اوقات کوئی ایسی تکڑی بہو آ جاتی ہے کہ ساس کو بھی تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ اس سے میں ڈائریکٹ خطاب نہ کروں. اس کے لیے ساس ایک طریقہ اپناتی ہے, کیموفلیج, اور وہ یہ کرتی ہے کہ خطاب بیٹی کو کرتی ہے, سناتی بہو کو ہے. مثلاً اپنی بیٹی کو منہ کر کے کہے گی کوڑیے, نکمیے, فلانیے. اب بیٹی ہنستی ہے, برا نہیں لگتا اس کو, حالانکہ ماں برا نہ کہہ رہی ہے اس کو, چونکہ بیٹی بھی جانتی ہے کہ یہ ہمیں نہیں کہہ رہی,
بیٹی کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ یہ خطاب کسی اور کو ہو رہا ہے. اور اگر ہم مذہبی مجالس میں دیکھیں تو ساس بہو کا یہی طریقہ ممبروں کے اوپر بھی ہے. سامنے بیٹی بٹھاتے ہیں, خطاب بہو کو کرتے ہیں. وہ مجمع جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کو خطاب نہیں کرتے, خطاب اس مجمع کو کرتے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہوتا, جو یہاں سے غائب ہے اس کو سناتے ہیں. سامنے بیٹھے ہوئے صرف مسکراتے ہیں سن سن کے کہ یہ بیٹی کو سنا کے بہو کو خطاب کر رہے ہیں. خب ہم ذرا ساس بہو کے اس نظام سے تھوڑا دور ہوتے ہیں اور جو موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں, بیٹی سے ہی بات کرتے ہیں, بہو کو نہیں سناتے. کہ قرآن کا یہ سوال قیامت تک موجود ہے, ہر نسل سے موجود ہے, اور اس وقت موجودہ نسل جس میں سے ہم بھی ہیں, امت رسول اللہ کی موجودہ نسل جس کا ایک مختصر حصہ پیکر یہاں پر اس شہر بہانا میں مومنین کی اس بستی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, شیعہ و سنی و خواتین و مرد. یہ اللہ کا سوال سب سے ہے, ہر نسل سے ہے, ہر عصر سے ہے, ہر ملت سے ہے, ہر قوم سے ہے, کہ جب یہ نبی دنیا سے چلے جائیں گے, رخصت ہو جائیں گے, اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ آیا راہ نبی کو جاری رکھنا ہے یا واپس پلٹ کر اسی حالت میں چلے جانا ہے جس حالت سے تمہیں نبی نے نکالا تھا؟ میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. سورہ مبارکہ آل عمران میں, یہ ان نادر آیات میں سے ہے جہاں رسول اللہ کا اسم گرامی بھی ذکر ہوا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت 144 میں ہے, وَمَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَّا رَسُولٌ. یہ محمد, یہ شخصیت, یہ ہستی جن کا نام گرامی محمد ہے, یہ فقط اللہ کے رسول ہیں, یہ بس اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ جو کچھ لائیں گے اللہ کی طرف سے لائیں گے, اور کسی کی طرف سے کچھ بھی نہیں لانا. ان کی باتیں سنو, چونکہ جو بھی یہ فرمائیں گے یہ اپنی خواہشات بھی تمہیں نہیں بتائیں گے, یہ اپنی مرضی تمہیں نہیں بتائیں گے, اپنی رائے تمہیں نہیں بتائیں گے, یہ اللہ کا دین تمہیں بتائیں گے. لہذا جو کچھ فرمائیں اس کو اللہ کی بات سمجھو. یہ دیکھو ان کی اپنی رائے ہے, جس طرح آج کل یہ رائے ہو گیا ہے کہ علماء جو بات کرتے کہتے ہیں فلاں عالم کی یہ رائے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ نہ کہنا کہ فلاں رسول کی یہ رائے ہے, اس رسول کی یہ رائے ہے. رسول کی اپنی رائے نہیں ہوتی, تمام رسول اللہ کے وحی کے ترجمان ہوتے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. جب ان پر وحی نازل ہوتی ہے یہ گفتگو کرتے ہیں, ان کی گفتگو سن کر یقین جان لو کہ آپ تک اللہ کا فرمان پہنچا رہے ہیں. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, یہ محمد فقط اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا پیغام و اللہ کی دعوت لے کر تمہارے لیے آئے. قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور آ کر گزر گئے. قَدْ خَلَقْ, آئے بھی اور گزر بھی گئے. اب یہ رسول آئے ہیں ان سابقہ رسول کی طرح, یہ بھی آئے ہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے اور پھر ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اگر ان ماتا او قتلا, یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں. اگر ان ماتا, یعنی یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید, او قتل, یا قتل کر دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں, تم نے کیا کرنا ہے؟ اب خطاب لہجہ سنیے. انقلاب تم, کیا تم سارے لوٹ جاؤ گے, واپس پلٹ جاؤ گے؟ اعقابکم, اپنی پچھلی حالت پر, جس حالت سے رسول خدا نے تمہیں نکالا تھا, اس حالت کا ذکر قرآن نے کر دیا اور وہ ہے زلالت مبین. اب سوال قرآن کا یہ ہے کہ بتاؤ رسول کے بعد تمہارے ارادے کیا ہیں, رسول کے بعد تمہارے ارادے کیا ہیں؟ راہ رسول پر قائم رہنا, راہ رسول کو لے کر آگے بڑھنا, راہ رسول کی تکمیل کرنا, اس کو آخر تک طے کرنا اور اس کو آخر تک پہنچانا. یا اس راہ کو چھوڑ کر واپس اسی حالت میں لوٹ جانا جس حالت سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا تھا. انقلاب تم پلٹ جاؤ گے. علی اعقابکم, اعقاب عقب کی جمع ہے, عقب پیچھے کو کہتے ہیں, پچھلی حالت کو کہتے ہیں. اب تم عقبی انقلاب کرو گے یا نبوی انقلاب کے ساتھ ساتھ آگے بڑھو گے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ نبوی انقلاب کا رخ اور طرف ہے, عقبی انقلاب کا رخ اور طرف ہے. نبوی انقلاب کا رخ خدا کی طرف ہے, ہدایت کی جانب ہے, اللہ کی جانب ہے. عقبی انقلاب کا رخ خدا سے ہٹ کر پشت کی طرف ہے, سابقہ حالت کی طرف ہے. نبوی انقلاب کا رخ زلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانا ہے, اور عقبی انقلاب کا رخ ہدایت سے ہٹا کر دوبارہ زلالت میں لے جانا ہے. چونکہ یہ قرآن کا سوال ہے, اس کا جواب ضروری ہے. اللہ کا سوال ہے, خدا حی و قیوم کا سوال ہے. وہ خدا جو زندہ ہے, ہمیشہ ہے, اور وہ خدا جو علیم بصیر ہے, اور وہ خدا جس کو اونگ بھی نہیں آتی, جو بھولتا بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ سوال پوچھ کے بھول جائے, ایک نسل سے پوچھی دوسری نسل سے یاد نہ رہے. اللہ نے جب سوال اٹھایا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے یا پیچھے آنا ہے, انقلاب تم اعقابکم, عقبی انقلاب کرنا ہے یا ہدایت کی راہ پر آگے جانا ہے. اس سوال کا جواب ہر نسل کو دینا ہے, ہر فرد کو دینا ہے, مرد کو دینا ہے, عورت کو دینا ہے, عالم کو دینا ہے, عوام کو دینا ہے, ہر شخص کو اس کا جواب دینا ہے. اپنا جائزہ لیں ہم آج, یہی نسل, یہی لوگ جو اس مملکت پاکستان میں آباد ہیں, جو یہاں پر امت رسول اللہ ہونے کا شرف و سعادت رکھتے ہیں, قرآن سوال پوچھ رہا ہے وفات نبی کے بعد کدھر جانا ہے, ارادہ کہاں کا ہے. خوب آج ہم کہاں کھڑے ہیں, آج دیکھیں کہ ہم انقلاب نبوی کے اندر ہیں. آج آپ کے ماحول کا نام کیا رکھا جائے, پاکستان کے ماحول کا نام کیا رکھا جائے, چونکہ اس ماحول کا نام قرآن نے رکھا, لوگوں کا نام بھی رکھا, ماحول کا نام, حالات کا نام بھی رکھا. حالات کو زلالت کہا, لوگوں کو امی کہا. خوب آج بھی قرآن سے پوچھتے ہیں, آج بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ آج کے لوگ رہنے والوں کا نام کیا ہے, آیا یہ امت ہے یا امی ہے, ان کے اندر امت کے صفات پائی جاتی ہیں یا امیت کی صفات پائی جاتی ہیں, ان کے اندر امت کے ارکان موجود ہیں یا امیت کے ارکان موجود ہیں, آیا ان کا وجود و حریہ اور ان کا طور طریقہ امت کا ہے یا امیت کا ہے. اس کے لیے ہمیں امیت اور امت کے ارکان کو سمجھ کر اور صفات کو سمجھ کر یہ اندازہ لگانا ہے کہ آج امت رہ رہی ہے یہاں یا امی رہ رہے ہیں یہاں پر. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان حالات کا نام زلالت ہے یا ان حالات کا نام ہدایت ہے. اپنے ملک کا حالات کا جائزہ لیں, اپنی حکومت کا جائزہ لیں, اپنی سیاست کا جائزہ لیں, اپنی عدالت کا جائزہ لیں, اپنی معیشت کا جائزہ لیں, اپنی معاشرت کا جائزہ لیں, اپنے نظام تعلیم کا جائزہ لیں, اپنے گھریلو ماحول کا جائزہ لیں, اور آسانی سے آپ کر سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن اس کو کیا نام دے گا. یہ زلالت کہلاتی ہے یہ حالات یا ہدایت کہلاتے ہیں یہ ہدایت. آج یہ پاکستان علی ہدی من ربہم, ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہدایت پر ہیں. ہدایت پر ہونے کے لیے تمام ہدایت کے ارکان جو پیغمبر اکرم نے آ کر قائم کیے وہ سارے یہاں پر نظر آئے. وہ ارکان کیا ہو کہ کہیں بت نہ ہو, کہیں بت پرستی نہ ہو, نہ لکڑی کا بت ہو, نہ پتھر کا بت ہو, نہ شخصیت کا بت ہو, نہ پارٹی کا بت ہو, نہ قومیت کا بت ہو, نہ برادری کا بت ہو, نہ وطنیت کا بت ہو, نہ علاقائیت کا بت ہو, نہ لسانیت کا بت ہو. اگر آپ کو یہ بت نظر آئے, علاقائیت کا بت نظر آیا, قومیت کا بت نظر آیا، قبائلیت کا بت نظر آیا، شخصیت کا بت نظر آیا، حزبی بت نظر آیا، تنظیمی بت نظر آیا، آپ جان لو کہ ابھی تک ضلالت کا زمانہ چلا آ رہا ہے۔ علامہ اقبال سے تو سلو ہے آپ کی انشاءاللہ، جی یہ گڑبڑ ہے، چونکہ مومنین کی آج کل بہت سارے لوگوں سے گڑبڑ چل رہی ہے، کہیں فقہا سے گڑبڑ چل رہی ہے، کہیں علماء سے گڑبڑ چل رہی ہے، کہیں انبیاء سے گڑبڑ چل رہی ہے، کہیں شعراء سے، کہیں علامہ اقبال سے، تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے آپ کی، نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک پرانی بت پرستی تھی، ایک جدید بت پرستی ہے۔ پرانی بت پرستی کے بت لکڑی کے تھے اور پتھر کے تھے، بت تھے باقاعدہ چھوٹے بڑے، جیسے ہندوستان میں یا ہندو مسلک کے اندر بت ہے باقاعدہ، انہوں نے اپنی شخصیتوں کے بھی بت بنا لیے ہیں، مثلا بدھسٹ انہوں نے بدھا کی بت بنائے ہوئے ہیں، مجسمے لکڑی کے تراشے ہوئے جگہ جگہ، بہت بڑے بڑے بت بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بت بھی ہیں، ہر گھر کے اندر اس بت کا مجسمے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ پرانے زمانے کے بت تھے، لکڑی کے بت تھے، مکہ کے اندر بت تھے، عرب سرزمینوں میں بت تھے، ساری دنیا میں بت پرستی تھی، کہیں پر ستارے، کہیں سیارے، کہیں پر جانور، ہر جگہ کوئی نہ کوئی خدا بنا ہوا تھا۔ ابھی بھی ہے، ابھی بھی جانور مقدس ہے، ہندوستان کے اندر بندر مقدس ہے، بعض علاقوں کے اندر جہاں مذہبی ہندو قوم رہتی ہے بندر بہت مقدس ہے ان کے ہاں، بندر جو آپ کے ہاں ایک نقالی والا جانور ہے، مسخرہ قسم کا جوکر، ہندوستان میں بہت مقدس ہے۔ مثلا ہندوستان کے مذہبی شہر مدراس میں اگر آپ جائیں تو آپ وہاں پر بندر کو نہیں چھیڑ سکتے، بندر جو مرضی ہے کرے، آپ کے گھر آ جائے، آپ کے کھانا کھا لے، آپ کا سامان اٹھا کے لے جائے، آپ کے زیورات اٹھا کے لے جائے، راستے میں آ جائے، آپ ہارن نہیں دے سکتے بندر کو، بندر کی توہین ہے۔ گائے کا تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے کہ گائے ماتا ہے، ان کی مقدس چیز ہے، اور گائے کے ذریعے سے انہیں بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، گائے کے اوپر نظر نیاز کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح ایک ملک ہے اس کے اندر میکزک، اس میں گدا بہت مقدس ہے، پاکستان میں گدا بیچارہ مظلوم ہے بہت، جو ایسی الٹی سیدھی بات کرنی ہے وہ گدے کے نام سے کرتے ہیں، کسی نے بیٹے کو ڈھانٹنا اس کو بھی گدا کہہ دیتا ہے، کسی نے کسی اور کو ڈھانٹنا اس کو گدا، بے وقوفی کی علامت ہے، لیکن اس ملک و قوم کے اندر گدا مقدس ہے، گدے کی باقاعدہ پرستش کی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے قومیں ہیں ان کے اندر پرندے کے ہی مقدس ہیں، کہیں جانور مقدس ہیں، کہیں جنگلی جانور، کہیں پالتو جانور، خب یہ سب انسان کے بت ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر، جو بھی ستارے کو اپنا لے، سیارے کو مان لے، سورج کو مان لے، چاند کو مان لے، زمین کو مان لے، آسمان کو مان لے، انسان کو مان لے، جس کو بھی اللہ کو چھوڑ کر کوئی خدا مانے وہ بت ہے اس کا، جس کا فرمان مانے، جس کی بات مانے، جس کے تقدس کا قائل ہو جائے۔ یہ پرانے زمانے کی چیزیں تھیں جنہیں قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بت پرستی ابھی بھی جاری ہے تعلیم یافتہ دور کے اندر، لیکن اب قومیت کے بت، وطنیت کے بت، اور لسانیت کے بت، علاقائیت کے بت، اور شخصیت کے بت، اور حزبیت کے بت ہیں۔ یہ انسان نے صنم نئے تراشے ہیں، نئے بت بنائے ہیں، اور ان بتوں کا پجاری ہے انسان، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، سب سے بڑا بت ایک انسان نے بنایا وطن کے نام پر، وطن پرستی، جس نے انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ ایک ہی سرزمین پر رہنے والے، ایک ہی زمین پر رہنے والے وطن نے ان کو اپنا دشمن بنا دیا، قومیت نے دشمن بنا دیا، قبائلیت نے دشمن بنا دیا، لسانیت نے دشمن بنا دیا، شخصیت پرستی نے دشمن بنا دیا، گروہ پرستی، فرقہ پرستی نے دشمن بنا دیا۔ یہ سب بت پرستی کی علامتیں ہیں، البتہ نئی بت پرستی ہے، یہ نئے زمانے کی تہذیب نوی و عصر جدید کی بت پرستی ہے۔ عبادت ہے، بندگی ہے، اطاعت ہے، لیکن کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اللہ کی نہیں کرتے، اللہ کے نبیوں کی نہیں کرتے، اللہ کے ولیوں کی نہیں کرتے، قرآن و اطاعت کی نہیں کرتے، بلکہ جس نے جو بت بنا لیا ہے اس بت کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کو زلالت کہتے ہیں۔ آج اگر دیکھیں ہم، کیا ہدایت کہیں نہ حرام کو یا زلالت کہیں، جہاں یہ بت موجود ہوں گے اس کا نام قرآن زلالت رکھتا ہے۔ اس وقت تجارت کے بجائے بتاخوری اور کرپشن تھی، لوٹ مار تھی۔ کیا آج پاکستان میں لوٹ مار اور بتھا معیشت کا بڑا ذریعہ ہے یا نہیں درآمد کا؟ اس وقت معیشت کا بڑا ذریعہ بتھا لینا اور کرپشن کرنا، لوٹ مار کرنا، دوسروں کا حق چھیننا، اسی کو قرآن زلالت کہتا ہے کہ جب تمہاری آمدن بتھے گی ہو جائے، طاقت اور زور کے ذریعے سے ضعیفوں سے پیسہ چھیننا اور پیسہ اینٹنا، اسی کو زلالت کہتے ہیں۔ وہ آپ ورگلا کے، دھوکا دے کے، یا طاقت کے زور پر دوسروں سے مال چھین لینا، یہی بتاخوری، یہ معیشت زلالت کی معیشت ہے۔ وہ سیاست جس میں اللہ کا قانون نہ ہو بلکہ خود قبائلی قانون ہو، آبائی قانون ہو، قرآن اس کو زلالت کہتا ہے۔ وہ معاشرہ، اس میں سیاست تھی، ابو جہل اس کا پیشوا تھا، ابو لہب اس کا پیشوا تھا، ابو سفیان اس کا پیشوا تھا۔ ایسے پیشواؤں کی سیاست اور سرداری، ایسا سرداری نظام، ایسا قبائلی نظام، ایسا نوابی نظام، ایسا جاگیردارانہ نظام، قرآن اس کو زلالت کہتا ہے۔ کیا اپنے ملک میں آپ کو کوئی جاگیردار ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کیا اپنے ملک کے اندر کوئی ابو لہب نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ کوئی ابو جہل موجود ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ابو سفیان موجود ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ سارے سردار اور جاگیردار موجود ہیں، وہ قوم ان کے پیچھے ہے، قرآن اسی کو زلالت کہتا ہے۔ زلالت سینگوں سے نہیں پہچانی جاتی، زلالت اس ماحول کے سیاسی نظام سے پہچانی جاتی ہے جہاں پر آبائی تہذیب موجود ہو اور جہاں انبیاء کی تعلیمات موجود نہ ہو، اس کو زلالت کہتے ہیں۔ رسول اللہ تشریف لائے، مبعوث ہوئے کہ زلالت کے نظام کا خاتمہ کریں، خاتمے کے لیے آئے۔ انقلاب، زلالت سے سمجھوتے کو انقلاب نہیں کہتے، زلالت کا حصہ بننے کو انقلاب نہیں کہتے، زلالت کے اندر کود جانے کو انقلاب نہیں کہتے، زلالت کے اندر ڈبکیاں لگا کے اور اس زلالت کے اندر کھو کر غرق ہو کر اور پھر اسے کہنا ہدایت پر ہوں، اس کو ہدایت نہیں کہتے۔ زلالت کا حصہ بننا یہ انقلاب نہیں ہے، توجہ فرمائیں۔ زلالت کا خاتمہ انقلاب ہے، ہدایت کا قیام انقلاب ہے، اور زلالت کا خاتمہ، مکمل طور پر خاتمہ، زلالت کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دینا، اتنا دور پھینک دینا کہ پھر زلالت کے لوٹنے کے امکانات باقی نہ رہیں، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہی کام کیا۔ ہر چیز جو زلالت کی نشانی و علامت تھی، اس کو جڑ سے اٹھا کے پھینکا اور اس کی جگہ پر اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام قائم کیا، ہدایت کا نظام قائم کیا۔ زلالت کی کوئی شے باقی رہنے نہیں دی، اگر کوئی رسم تھی توڑ دی، اگر کوئی رواج تھا ختم کر دیا، اگر کوئی مورتی تھی توڑ دی، اگر کوئی بت تھا توڑ دیا، اگر کوئی سردار تھا توڑ دیا، اگر کوئی نواب تھا توڑ دیا، اگر کوئی اور ان کی نشانی موجود تھی، اس سب کو رسول اللہ نے پامال کر دیا، اس سب کو تہس نہس کر دیا اور اس کی جگہ پر اللہ کا قانون نافذ کر دیا۔ یہ انقلاب نبوی تھا عزیزان، یہ انقلاب تھا۔ رسول اللہ کو اگرچہ پیشکش تھی زلالت کے نظام کی طرف، زلالت کے رہنماؤں کی طرف، زلالت کے لیڈروں کی طرف، رسول اللہ کو پیشکش تھی، رسول اللہ نے آ کر اس زلالت کے خاتمے اور ہدایت کے قیام کی بات کی۔ جو زلالت کے رہنما تھے، زلالت کے آئمہ، آئمہ زلالت جن کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، ان آئمہ زلالت نے پہلے رسول اللہ کو ڈرایا۔ پہلے یہ سمجھو یہ تنہا آدمی ہے، ایک فرد ہے، ایک فرد ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن دیکھا کہ اب یہ ایک فرد نہیں ہے، ایک فرد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امت بنتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ آہستہ آہستہ پوری امت وجود میں آتی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ڈرانا شروع کیا، دھمکانا شروع کیا. جب دیکھا ان کے ڈراوے میں اور ان کے دھمکانے میں نہیں آتے، لالچ دینا شروع کی، اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی، ڈرایا، دھمکیاں دی کہ ہم قتل کر دیں گے، ہم جلا وطن کر دیں گے، ہم نہکا کر دیں گے. رسول اللہ کے ساتھیوں کو ستانا شروع کیا اور ان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا، انہیں شکنجے دینے شروع کیے، ہر طرح کے شکنجے، تہمتوں کے شکنجے، بہتانوں کے شکنجے، اور انہیں جسمانی شکنجے، ذہنی شکنجے، ان کے سامنے توہین آمیز الفاظ اور توہین آمیز حرکتیں کرتے. لیکن رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو انقلابی صبر بتایا ہوا تھا، انقلابی استقامت بتائی ہوئی تھی. انقلابی استقامت سے انسان بوکھلاتا نہیں ہے، انقلابی استقامت سے انسان تیش میں نہیں آتا. انقلابی استقامت جس کے اندر ہو وہ پھٹ نہیں پڑتا، اس کا لاوا پھٹ نہیں پڑتا، چونکہ اس کو اپنا مقصد حاصل کرنا، انقلاب برپا کرنا ہے. انتقام اور انقلاب میں فرق ہے عزیزان. رسول اللہ نے انہی لوگوں پر جنہوں نے رسول اللہ پر ظلم ڈھایا تھا مکہ کے اندر، اگر رسول اللہ چاہتے طاقت میں آ کر چن چن کے ایک ایک سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن جب وقت انتقام آیا، جب مکہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ اپنے ساتھیوں اور لشکر سمیت مکہ کے اندر داخل ہوئے، بہت سارے جذباتی لوگوں نے نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الانتقام، آج انتقام کا دن ہے. رسول اللہ نے فرمایا نا، آج انقلاب کا دن ہے، انتقام کا دن نہیں ہے. انتقام براس نکالنا ہے، اپنے رقیبوں، اپنے دشمنوں کو چن چن کے مارنا تاکہ انسان کا دل ٹھنڈا ہو جائے، تاکہ جی میں ٹھنڈے پا جائے. جس طرح آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہاں کلیجے میں ٹھنڈ پڑنا یا ہاں ٹھنڈی کرنا کہتے ہیں نا، ہاں ٹھنڈی کرنا، ہاں پہ ٹھنڈ پڑنی ہے. یہ انتقام کا جذبہ ہے، انتقام کا جذبہ انسان کی خواہش سے اٹھتا ہے اور انتقام لے کر بھج جاتا ہے. تاریخ میں بہت ساری انتقامی تحریکیں چلی، ایک بھی انتقامی تحریک سے آئمہ کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ انتقامی تحریکیں رہ کر جتنی انتقامی تحریکیں چلی، انتقام لے لیا گیا، طاغوتیت پھر بھی اپنی جگہ باقی رہی، نظام فاسد پھر بھی باقی رہا، زلالت پھر بھی حکم فرما رہی، یزیدیت پھر بھی قائم رہی، پھر بھی عدالت کا نظام قائم. اتنے انتقاموں کے بعد بھی، اس لیے امام پنجم، امام باقر علیہ السلام، اتنی انتقامی تحریکوں کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی امامت کے عہد میں کہ جب بھی عید کا دن آتا ہے میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے، میرا درد تازہ ہو جاتا ہے، میرا دکھ، میرا رنج تازہ ہو جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا مولا کون سا دکھ تازہ ہوتا ہے؟ آبا کی یاد آتی ہے، شہداء کی یاد آتی ہے، کربلا کی یاد آتی ہے، کون سا غم تازہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا عید کا دن امام مسلمین کا دن ہے کہ امام مسلمین اپنی امت کو آ کر خطاب کرے اور رہنمائی کرے، اور امت آ کر امام کے سامنے بیعت کرے، اظہار بیعت کرے. لیکن عید کا دن جب آتا ہے، امامت کا دن جب آتا ہے، تو میں مسند حکومت پر تابوت کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا غم ہرا ہو جاتا ہے. امام سے عرض کیا جا سکتا ہے کہ اے امام، اس وقت قاتلین کربلا سے انتقام تو لیا جا چکا تھا، ابھی بھی آپ کے دل میں ٹھنڈک نہیں آئی؟ تو امام کیا فرمائیں گے؟ میں امام ہوں، امام مجھے اللہ نے امام بنایا ہے، امام جب تک اللہ کا نظام قائم رہتا ہے اس کا غم دور نہیں ہوگا. صرف انتقام لے کر امام کے دل پر ٹھنڈک نہیں پڑتی، امام کے دل پر ٹھنڈک اس وقت پڑتی ہے جب امامت کا نظام قائم ہو جائے، جب امت وجود میں آ جائے، جب طاغوتیت مسند حکومت سے گر جائے، ساقط ہو جائے، اس وقت امام راضی ہوتا ہے. امام راضی کرنا آسان نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جو بتایا گیا، نعت پڑھ کے رسول اللہ کو راضی کر دو، قصیدہ پڑھ کے علی کو راضی کر دو، مرثیہ پڑھ کے حسین کو راضی کر دو، رباعی پڑھ کے امام کو راضی کر دو، ایک دعا کر کے امام زمان کو راضی کر دو، راضی کرنے کے لیے آپ ٹیچر کو حلوا کھلا کے راضی نہیں کر سکتے، ٹیچر کو راضی کرنے کے لیے ہوم ورک کرنا پڑے گا، امتحان پاس کرنا پڑے گا، پھر ٹیچر راضی ہوتا ہے. ممکن ہے حلقے سے کوئی مولوی راضی ہو جائے لیکن ٹیچر کبھی راضی نہیں ہوتا. آپ جن چیزوں سے پیٹو خان کو راضی کرتے ہو، شکم پرستوں کو راضی کرتے ہو، ان کاموں سے ٹیچروں کو راضی نہیں کر سکتے. ٹیچر اس وقت راضی ہوگا جب تم اچھے نمبر لے لو، جب تم امتحان پاس کر لو. امام راضی کرنے کا طریقہ سیکھ لو. امام راضی کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جس سے پیر راضی ہوتا ہے. پیر کسی بھی بات سے راضی ہو جاتا ہے، بادشاہ کسی بھی بات سے راضی ہو جاتا ہے. بادشاہ خوش آمدوں سے راضی ہوتے ہیں، چاپلوسیوں سے. یہ بادشاہوں کی صفات ہے. ضروری نہیں کہ وہ بادشاہ ہو. پاکستان میں ہر آدمی بادشاہ ہے کیونکہ مزاج بادشاہ بنا ہے سب کے. آپ جائے سادات غیر سادات سب شاہانہ موڈ میں ہوتے ہیں. یعنی چاپلوسی کرو ان کی، انہیں کہو کہ ماشاءاللہ شاہ صاحب، چودھری صاحب، ماشاءاللہ آپ ملک صاحب، جج صاحب، بٹ صاحب، فلاں صاحب، آپ کے کیا کہنے، آپ کی شخصیت کے کیا کہنے. آپ کے دم قدم سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اگر آپ نہ ہوتے سورج ہی طلوع نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے یہ دھوندی ساری پڑی رہتی، آپ نہ ہوتے گنے کی فصل ہی ساری خراب ہو جاتی. اگر آپ نہ ہوتے ملے کا آج کیا ہوتا، یہ آپ کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا. کرتے ہیں یہ. ہم ایک شہر میں گئے، گرمی کے موسم میں بہت سخت گرمی تھی. اس وقت ٹیمپریچر تھرمامیٹر بتا رہا تھا تقریباً 52 درجے کی گرمی تھی، 52 سینٹی گریڈ درجہ حرارت تھا، اور لوگ بے ہوش ہو کے گر رہے تھے سامنے، اس قدر تپش تھی. اور ان لوگوں نے دیکھا ہمیں تو کہنے لگے کہ آغا صاحب، مولانا صاحب، آپ کی برکت سے آج موسم بہت اچھا ہے. 52 درجہ ہے حرارت کو، اب وہ ہمیں ہوا مار رہے تھے کہ یہاں گرمی بہت ہے، آپ کے آنے سے موسم آج بہت اچھا ہے. ہم نے کہا اگر ہمارے آنے سے ایسی اچھائیاں ہوتی ہیں تو پھر تو مخلوق کو پناہ لینی چاہیے خدا کی. بھائی یہ اچھا موسم ہے آپ کا جس میں لوگ بے ہوش ہو کر گر رہے ہوتے ہیں. وہ عادت بنی ہے. یہ لوگ چاپلوسی کے ذریعے سے اپنا مطلب نکالتے ہیں چونکہ ہر ایک کو شاہ سمجھتے ہیں. جس طرح سادات عموماً اپنے نام کے ساتھ شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ شاہ بادشاہوں کو کہتے ہیں، حکمرانوں کو کہتے ہیں. سادات شاہ ہیں سارے. کیوں؟ کہ ان کے ساتھ شاہ کی طرح پیش ہو. یعنی جب بھی کسی سید کو دیکھو فوراً چاپلوسی کرو اس کے سامنے تاکہ یہ راضی ہو جائے. پیر صاحب کے سامنے چاپلوسی، چودھری صاحب، آپ کے علاقے کے سیاسی وڈیرے، جاگیردار، کوئی نواب، کوئی سردار، یہ سب چاپلوسی مانتے ہیں. ان کے سامنے چاپلوسی کرو، خوش آمد کرو. کیوں؟ شاہی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ عبادتوں سے راضی نہیں ہوتے. آپ بادشاہ کو نماز تہجد پڑھ کے راضی نہیں کر سکتے. آپ بڑی ڈگری کسی بادشاہ کو کہو میں پی ایچ ڈی کر لی ہے، وہ کہتے ہیں میری بلا سے پی ایچ ڈی اور کر لو، مجھے کیا لگے، نہ کرتے تو پی ایچ ڈی، تمہاری پی ایچ ڈی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر دو جملے بادشاہ کی تعریف میں کہہ دو، وہ آپ کو نوازے گا، ہر طرح کی نعمت دے گا آپ کو، وہ آپ کو ہر طرح کے ہر ڈیمانڈ آپ کی پوری کرے گا. اسی طرح پیر راضی کرنا آسان ہے. پیر کی اپنی ایک تقاضا ہے، ہر شخصیت کا ایک اپنا تقاضا ہے. جس طرح سیاستدان ووٹ سے راضی ہو جاتا ہے، ایک خطیب نعرے سے راضی ہو جاتا ہے. یہ سنایا ہوگا واقعہ آپ کو، ایک مجلس میں خطیب صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی، نقطہ مارا، نعرے بجے. ایک حاجی صاحب کو بہت پسند آیا یہ نقطہ، اٹھ کے کھڑے ہوئے مجلس کے دوران اور کہا کہ آپ مجلس کے بعد میرے گھر آنا، میں آپ کو چاول کی بوری دوں گا. جو اس نے وعدہ دیا، انہوں نے مجلس شاٹ کر دی، جلدی جلدی ختم کی. اور پوچھا حاجی صاحب کا گھر کہاں ہے، انہیں بتا دیا گیا کہ اس محلے میں. پہنچ گئے، جا کے دستک دی، کھولا دروازہ، جی کیوں آنا ہوا؟ کہا کہ وہ جو آپ نے کہا تھا چاول کی بوری. کون سی چاول کی بوری بھائی؟ آپ نے ساری بڑی محفل میں مجلس میں کہا تھا کہ میں آپ کو چاول کی بوری دوں گا. کہنے لگے اچھا اسی کی بات کر رہے ہیں، وہ جو میں نے مجلس میں کہا تھا. کہتے ہیں ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں، اتنی جلدی بھول گئے. کہنے لگے بھائی چاول تو ہمارے اپنے ہاں نہیں ہے، کہا پھر کیوں کہا تھا ادھر کہ میں چاول کی بوری دوں گا؟ انہوں نے جواب دیا تم نے ایک نقطہ مارا، میرا دل خوش کر دیا. میں نے چاہا میں بھی ایک نقطہ ماروں تیرا دل خوش ہو جائے. تیرے نقطے سے مجھے کچھ نہیں ملا، میرے نقطے سے خوشی کی بات تھی. تم نے میرا دل خوش کیا، میں نے چاہا تیرا دل خوش کرنا, وہ بھالے کو خوش کرنے کے لیے ایک راہ ہے, ایک طریقہ ہے. آپ ایک خطیب تقریر کر رہا ہے, ایک ناخوان ناچ پڑ رہا ہے, ایک ذاکر ذاکری کر رہا ہے, اس کو مجمع سے داد چاہیے, باغی سے فیس چاہیے, یہ دو چیزیں اس کو خوش کرتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ دونوں کام نہ کریں, نہ مجمع داد دے اور نہ باغی فیس دے, آپ بتائیں کوئی دنیا کا ذاکر خطیب خوش ہوگا آپ سے؟ آپ بے شک اس کے سامنے اٹھ کے نماز جماعت شروع کر دیں اور بڑے خضوع و خشوع سے پڑھیں, وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا, بلکہ وہیں سے فتویٰ دے گا کہ یہ ساری نمازیں اللہ تمہارے منہ پہ مارے, کیونکہ تم نے نہ مجھے داد دی نہ مجھے پیسے دیے. تم نے ہر ایک کی خوشی کا ایک اپنا معیار ہے. رسول اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے؟ آیا نعت سنا کے رسول کو خوش کر سکتے ہیں؟ آیا ایک امام کو فقط قصیدہ اور رباعی سے خوش کر سکتے ہیں؟ امام باقر فرماتے ہیں نا, مجھے خوش کرنے کے لیے پہلے طاغوت گرانا ہوگا, امامت کا نظام قائم کرنا ہوگا. امام باقر اس دن خوش ہوں گے. اور امام باقر صرف بے حیثیت امام باقر نہیں, بے حیثیت امام, ہر امام اس وقت خوش ہوتا ہے, دل امام خوش ہوتا ہے جب نظام امامت قائم ہو جائے, جب نظام ولایت قائم ہو جائے, اس وقت ولی خوش ہوتا ہے. ورنہ غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا اور بخن بخن ہوا, ولی کو خوش کرنے کے لیے بخن بخن کہا گیا. بخن بخن کا ایک غلط معنی رائج ہو گیا ہے کہ واہ مبارک ہو, بخن کا مطلب مبارک نہیں ہے. بخن بخن کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ. عربی میں عرب جب داد دینا چاہتے ہیں کسی کو تو کہتے ہیں واہ واہ, بخن بخن کہتے ہیں واہ واہ. اردو والے بھی واہ واہ کہتے ہیں, فارسی میں واہ واہ کہتے ہیں. چونکہ مبارک, عرب جب مبارک دیتا ہے تو مبارک ہی کہتا ہے, مبارک عربی کا لفظ ہے, سنسکرت کا نہیں ہے. عرب جب کسی کو مبارک دیتے ہیں تو کہتے ہیں بارک اللہ, بارکا بارکا فیکا, اللہ برکت دے. مبارک ہو برکت کے لیے ہے. بخن بخن دعا نہیں ہے, بخن بخن تحسین ہے, داد ہے, واہ واہ کیا کہنے. بخن بخن یہ جب ولایت کا اعلان ہوا تو بخن بخن سے خوش کرنے کی کوشش کی گئی. وہیں پر ایک شاعر نے قصیدہ لکھا, حسان ابن ثابت نے قصیدہ لکھا, ولی کی شان نے نبی کو سنایا, داد لے لی. لیکن جب وقت آیا تو نہ ولی کو ولی مانا نہ چوٹا خلیفہ مانا, قصیدہ پڑھا داد دے گے چلے گئے, نہ ولی مانا نہ خلیفہ چہارم مانا. اوپر نہیں کیا لگے ان چیزوں سے, آپ کو حکومت ملتی ہے یا نہیں ملتی. ہم نے شاعری کی ہے, ہمیں داد دے دو, ہمیں فیس دے دو, ہمیں اپنا معاوضہ دے دو. معاوضہ لے کر وہ خوش ہو جاتا ہے. عزیز ایمان, پیشاور معاوضہ لے کے خوش ہوتا ہے, پیغمبر اس سے خوش نہیں ہوتا. پیغمبر آ کر کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا, میں معاوضہ لینے نہیں آیا, اگر مجھے خوش کرنا ہے الا المودۃ فی القربٰ, جو میں لے کر آیا ہوں مجھ سے لے لو, ان کی اطاعت کر لو, ان کو مان لو, اگر مجھے خوش کرنا ہے. نظام الہی قائم کرو. چراغاں پہنچی, یہ عقیدت کا اظہار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام نہ ہو, ضرور ہو اور پہلے سے زیادہ ہو, نعتیں زیادہ ہوں, مجلسیں زیادہ ہوں, قصیدے زیادہ ہوں, لیکن فقط یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کو خوش کر رہے ہیں وہ رسول عربی, رسول الہی, پیغمبر خدا ہے اور اس کا جانشین امام ہے. امام و رسول کو ہم فقط باتوں سے خوش نہیں کر سکتے, شہوں اور پیروں کی طرح ان کو خوش کرنے کے لیے ان کا نظام ہے. جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس نظام کو قائم کرنے سے وہ خوش ہوں گے, اس نظام کے قیام سے وہ خوش ہوں گے. آج امام زمانہ کو راضی کرنا ہے, امام زمانہ کیسے راضی ہوں گے؟ دیگے پکانے سے, جشن منانے سے؟ نہ, امام راضی ہوتا ہے نظام امامت سے, امام راضی ہوتا ہے امت سے, امام امت سے راضی ہوتا ہے. ایک باپ کو راضی کرنے کے لیے اگر باپ کو تعریفیں کرے, بیٹا بہت تعریفیں کرے, ابا جی کرے, لیکن باتیں ساری بیوی کی مانتا ہو, ابا جی باپ نہ مانتا ہو, تعریفیں ابا کی کرتا ہو, باپ بیوی کی مانتا ہو, آپ یہ بتاؤ یہ ابا راضی ہے اس سے؟ وہ جب ابا جی کہتے ہیں تو اس کو اور زیادہ غصہ آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ابا جو تو مجھے کہہ رہا ہے یہ لگے تیرے منہ پر, تو بات تو میری مانتا نہیں ہے, بات ساری بیوی کی مانتا ہے اور تعریفیں کرنے میرے پاس آ جاتا ہے. تو جب میری بات بھی مان, میرا کہا بھی مان, جو میں چاہتا ہوں وہ انجام بھی دے, پھر میرا دل تو اسے خوش ہو جائے گا. تو بے شک تعریفیں بیوی کی کر, باتیں میری مان. مجھے چاپلوسی سے ڈر آتا ہے, اطاعت اس کی کرتا ہے جا کر. امام کو خوش کرنا ہے اگر, رسول اللہ کو خوش کرنا ہے اگر, تو جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے ہیں اس راہ سے رسول خوش ہوں گے. رسول آئے ہیں لوگوں کو ضلالت سے نکال کر ہدایت میں لانے کے لیے اور ضلالت کی ہر نشانی کو مٹانے کے لیے. ضلالت کی طرف سے پیشکش تھی رسول اللہ کو کہ آپ ضلالت کی مخالفت نہ کریں, کیونکہ یہ آبائی سلسلہ ہے, یہ آبا کا طور طریقہ ہے, اس کی آپ مخالفت نہ کریں. یہ کہہ دیتے کہ یہ قریش ایک خاندان ہے, کیونکہ رسول اللہ بھی قریش سے تھے. قریش بتگار, بت پرست, سردار, نواب, جاگیردار سب کچھ تھے, سیاسی حکمران, لیڈر, ہر چیز قریش کی تھی. یہ بڑے بڑے سردار ابو لہب و ابو جہل, ان کی حکمرانی اور ان کا دور دورہ تھا, باتیں ان کی چلتی تھی. سارے قبائل ان کے ماتحت تھے, دوسرے سارے قبائل. قریش بڑا قبیلہ تھا. جب رسول اللہ نے آ کر اللہ کا پیغام دیا, قریش کے سیاستدانوں اور سرداروں نے یہ کہا کہ آپ قریش کے اندر پھوٹ ڈال رہے ہیں, قریش کو تقسیم کر رہے ہیں, آپ یہ آبا کے طور طریقوں پر چل رہے ہیں, آپ ان کو اللہ کا طور طریقہ بتاتے ہیں, اس سے قریش کے اندر پھوٹ پڑ رہی ہے. آپ اختلاف ڈال رہے ہیں, آپ تفرقہ ڈال رہے ہیں. قریش کو متحد رہنے دیں, قبائل کو متحد رہنے دیں. پہلے یہ باتیں کی, پھر دھمکیاں دینا شروع کی کہ اگر باز نہ آئے تو ہم قتل کر دیں گے. پھر اس کے بعد لالچیں دینا شروع کی, میٹنگ کی قریش کے سرداروں نے اور جناب ابو طالب کو طلب کیا, چونکہ وہ کفیل تھے رسول اللہ کے, بلا کر کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ یہ جو انقلاب کی باتیں کرتے ہیں, بتوں کی مخالفت کرتے ہیں, آبائی سسٹم کی مخالفت کرتے ہیں, نوابی کے نظام اور سرداری کے نظام کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ آبائی طور طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں, یہ چھوڑ دیں, ہمیں یہ بتائیں کہ چاہتے کیا ہیں, اس پیغام کو چھوڑنے کے بدلے کیا چاہتے ہیں. تین چیزیں پیشکش کی, زن, زر, زمین, جو عموماً ہر انقلابی کا منہ بند کرنے کے لیے ہر آدمی جو شور مچاتا ہے, جو قوم کے درد بیان کرتا ہے, تین چیزوں سے چپ ہو جانا ہے. بڑے بڑے انقلابی اٹھتے ہیں لیکن تین چیزوں سے کانے ہو جاتے ہیں. ایک, جب ان کو منصب دے دیا جائے, پوسٹ دے دی جائے, حکومت ان کو آفر کر دے کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں آ جاؤ, سینٹ میں آ جاؤ, کسی کمیٹی میں آ جاؤ, کچھ بھی نہیں ہوتا, کسی علاقے کی امن کمیٹی میں آ جاؤ, کسی علاقے کی امن کمیٹی کے ممبر بن جاؤ, اس کے بعد بھی یہ شور مچاتا ہے. پہلے یہ کہے گا کہ ہمارے حقوق ہیں, ہماری قومی مسائل ہیں, یہ سارے قومی مسائل ایک شب میں حل ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے ایک پوسٹ رکھ دی جائے کہ اس کے بعد آپ مشاور ہو, اس کے بعد آپ ایڈوائزر ہو, اس کے بعد آپ امن کمیٹی کے رکن ہو, وہ سارے مسائل دنیا کے حل ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ آئے دن دیکھتے ہیں پاکستان کے مذہبی پیشوا, ایک دم اسلام خطرے میں چلا جاتا ہے اگر یہ پارلیمنٹ سے باہر ہو جائیں تو, اور جو یہ پارلیمنٹ کے اندر گئے اسلام محفوظ ہو جاتا ہے. اب عجب خطرہ ہے یہ کہ جو ان کے باہر آنے سے فوراً پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے پارلیمنٹ میں جانے سے فوراً ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور اقتدار کی کرسی پر اسلام محفوظ ہے, اگر یہ اقتدار کی کرسی پر نہ بیٹھے ہوئے ہو اسلام محفوظ. توجہ فرمایا, کن لوگوں میں مبتلا ہو, کن لوگوں میں مبتلا ہو, کس قسم کی پیشوائیت دین کے نام پر, مذہب کے نام پر لوگوں کو میسر آ گئی کہ کبھی دہشت گرد کو شہید کہہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسامہ جیسے روز روز پیدا نہیں ہوتے اور اسامہ جیسے مرتے. یہ امام ہے سیاست, مذہبی سیاست کے پاکستان کے اندر, جن کی عقل اتنی ناکام ہو چکی ہے اور ناکارہ ہو چکی ہے کہ جنہیں انسانیت کے اوپر یہ ظلم و ستم و جبر, یہ تباہش, یہ بربریت اور یہ سبویت نظر نہیں آتی, ہزاروں لوگوں کے قاتل، بے گناہوں کے قاتل، عورتوں مردوں کے قاتل، شیعہ سنی کے قاتل، فوجی اور غیر فوجی کے قاتل، کبھی ان کو شہید نظر آتے ہیں، کبھی ان کو ہیرو نظر آتے ہیں، اور یہی لوگ آ کر مذہبی پیشوا بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہی ضلالت ہے جس کے اندر گھرے ہوئے ہیں، یہی ضلالت ہے جسے رسول اللہ نے نکالا۔ ضلالت کی پیشکش کی، آپ ہمارا حصہ بن جائیں، ہم آپ کو ثروت دیتے ہیں، مال و دولت جتنی چاہیے، ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں جس قبیلے کی چاہیے، اور عرب کی خوبصورت ترین عورت سے آپ کو نکاح کرا دیتے ہیں، آپ اعتراض بند کر دیں، آپ یہ بات اپنا پیغام روک دیں۔ رسول اللہ نے جواب دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ میں اللہ کا پیغام چھوڑوں بتانا، میں ہر شکنجہ جھیلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کا پیغام نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت کا فرمان ہے کہ اگر یہ مکہ کے سارے پہاڑ سونا مر جائیں اور یہ سارا سونا مجھے دے دیا جائے اور مجھ سے یہ تقاضا کیا جائے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دوں، میں اس وقت بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ کوئی پیشکش قبول نہیں کی۔ ضلالت نے دوبارہ سمجھوتے کی پیشکش کی، کہا کہ اپنا سسٹم چھوڑتے نہیں، اگر اس کو جاری رکھیں، لیکن ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ضلالت اور ہدایت دونوں کے درمیان کمپرومائز کرتے ہیں، دونوں کے درمیان الائنس بناتے ہیں، دونوں کے درمیان فورم بناتے ہیں، دونوں کے درمیان معاہدہ کرتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت کچھ دن آپ ہمارے یہاں آئیں، کچھ دن ہم آپ کے یہاں آتے ہیں، کچھ دن آپ بتوں کی عبادت کریں، کچھ دن ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا حکم آیا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دے، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز اس کی بندگی نہیں کر سکتا جس کی تم کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی بندگی کرو جس کی میں بندگی کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا میرا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا کیا فرمانا تھا، میں ضلالت کے ساتھ سمجھوتے کے لیے نہیں آیا، ضلالت کا حصہ بننے نہیں آیا، ضلالت کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، ضلالت کو ختم کرنے آیا ہوں، ہدایت کے قیام کے لیے آیا ہوں۔ مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ مبعوث اور مدروس میں فرق ہے۔ مدروس اس کو کہتے ہیں جس نے درس پڑھا ہوا ہو، مبعوث اس کو کہتے ہیں کہ درس کے ساتھ ساتھ جس کے جگر میں، دل میں درد بھی بھرا ہوا ہو۔ مبعوث اس کو کہتے ہیں جسے اٹھایا جائے، جسے بھڑکایا جائے، جسے اکسایا جائے، جسے تپایا جائے، جسے کسی چیز کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یوں نہیں کہ ہم نے نبی کو درس پڑھا کے ڈگری دے کے مکہ بھیج دیا کہ جا کر امیوں کی امت بنا۔ اگر فقط درس پڑھ کے یہ نبی آتا اور درد لے کر نہ آتا تو امی جگر لگاتے ہی بھی ادھر ہی لگ جاتا، لیکن یہ امیوں کے پیچھے نہیں چلا، امیوں کو ختم کر کے امت بنا دی، اس لیے کہ یہ مدروس نہیں بلکہ مبعوث نبی تھا۔ یہ مبعوث نبی تھا۔ مبعوث درد سے بنتا ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے جوانوں کی خدمت میں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام خمینی انقلاب لائے، باقی سب بات نصیحت ہی کرتے رہے۔ دو قسم کے دین ہیں، ایک یہ کہ آپ کو یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے نظام کیا ہے، سسٹم کیا ہے، حالات کیا ہیں، گلی کیا ہے، کوچا کیا ہے، حکومت کیا ہے، سیاست کیا ہے، اس سب کو چھوڑو، واز نصیحت نیکیاں کرو۔ اگر نیکی کے لیے باہر جگہ نہیں ہے، گھر میں یہ کمرہ بنا لو، بس آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے نیکی کرو، جہاں بھی موقع ملے فوراً گاڑی سے اتر کے نیکی کر کے پھر گاڑی پہ بیٹھ جاؤ، جب وقت آزاد ہو نیکی کر کے پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ ایسے لوگ ہیں بہت سارے پاکستان کے اندر، ایسے نمازی ہیں جو جوا کھیلتے ہوئے جوا روک کر آزاد ہوتی ہے، نماز پڑھ کے پھر دوبارہ جوا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں یہی بتایا گیا ہے کہ تم نے ہر حال میں نیکی کرنی ہے، نیکی تم نے ترک نہیں کرنی۔ شراب پی کے پھر آ جاتے نیکی کرنے کے لیے. انہیں صرف یہ بتایا کہ نیکیاں کرنی ہیں, ہدایت ہو تو بھی نیکی کرو, زلالت ہو تو بھی نیکی کرو, صحیح راہ پر ہو تو بھی نیکی کرو, غلط راہ پر ہو تو بھی نیکی کرو. یہ نیکیاں تو نہیں اللہ تک پہنچا دے گی, جنت تک پہنچا دے گی, یہ غلطوں کی ذہن سے نکال دو. نیکیاں زلالت کے اندر انسان کو کہیں بھی نہیں پہنچا سکتی. جب تک نیکیوں کا میدان نہ ہو, جب تک نیکیوں کا راستہ نہ ہو, نیکیوں کی راہ پر نیکی کرنی چاہیے, نہ ہر راہ پر نیکی کرنی چاہیے. بہت ساری نیکیاں انسان کی, قرآن کریم کے اندر ایک اصطلاح ہے حبت اعمال, عمل کا حبت ہو جانا. حبت کا مطلب یعنی عمل کیا ہے لیکن ابھی باقی نہیں. جس طرح آپ سوراخ والے جیب میں پیسے ڈالتے جائیں, اپنی کوٹ کی کمیز کی جیب میں سوراخ ہو نیچے اور آپ اس میں کماتے جائیں اور ڈالتے جائیں. آپ کے آپ نے سال پورا اس جیب میں پیسے ڈالے اور خوش بیٹھے ہیں کہ ابھی تو لاکھوں رقم موجود ہوگی. جب جیب میں ہاتھ ڈالتے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا. کدھر گیا؟ ڈالا ضرور آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ قرآن کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں نے اس میں پیسے ڈالے تھے, کوئی انکار نہیں کرتا واقعی آپ نے ڈالے تھے, تو پھر ابھی ہے کیوں نہیں؟ چونکہ اس جیب کے دو سوراخ تھے, ایک سے آپ نے ڈالے دوسرے سے نکل گئے. نیکیاں بھی اسی طرح سے ہیں, نیکیاں محفوظ رکھنے کے لیے کہ ضائع نہ ہو, اس کے لیے نیکیوں کا راستہ پہلے بنا لو, نیکیوں کو رخ پہلے دے دو, نیکیوں کا مقصد پہلے چن لو, نیکیوں کا میدان پہلے بنا لو. ورنہ اگر پہلے نظام نہ بنایا اور صرف نیکیوں میں لگے رہے, نیکیاں فاسد نظام کے اندر انسان کو نہیں بچا سکتی. کئی جگہ میں نے مثال دی ہے, اگر آپ یہاں آپ کے شہر بوہانا سے دو سڑکیں نکلتی ہیں, دو طرف کا روڈ ہے, ایک طرف جا رہا ہے چنور کو, دوسرا جنگ کو جا رہا ہے. آپ نے جنگ جانا ہے, آپ نے کسی نیک آدمی سے پوچھا, چونکہ عموماً راستے نیک آدمیوں سے پوچھتے ہیں, اگر کسی نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہوں اس سے نہیں پوچھتے. راستہ میں یہ خطرناک لگتا ہے مونچھوں والا کہ یہ کہیں غلط نہ بتا دے, لہذا داڑھی والے سے عموماً پوچھتے, چونکہ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں. داڑھی والے سے پوچھا اور وہ بھی نیک لگ رہے تھے, چہرے مورے سے اچھے لگ رہے تھے, پیشانی بھی سجدے کا نشان بھی موجود تھا. اب وہ یا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے, یا جیسے بھی, انہوں نے جنگ کے مسافر کو چنے اور کا راستہ بتا دیا کہ اس طرف جو یا جنگ آئے گا راستے میں. وہ بھی ان پر اعتماد کر کے چل پڑے چنے اور. راستے میں چھوارے بھی لے لیے, پتاسے بھی لے لیے, کھجوریں بھی لے لی, بسکٹ بھی لے لیے. جو فقیر ملا اس کو چھوارے تقسیم کرتے جا رہے ہیں, جو فقیر ملا اسے پیسے دیتے جا رہے ہیں. کتنی نیکیاں لوگوں کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ چوک میں ہیروئنچی چرسی پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں گاڑی روک کے باقاعدہ, اور ساتھ والے کے اوپر سر سے گھما کے اس کو چرسی کو دے دیتے ہیں, نیکی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں. ہیروئنچی کو ہیروئن کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں دعا کرنا ہمارے دادا کے لیے, ہمارے پاپا کے لیے دعا کرنا. ہیروئنچی سے کہتے ہیں, وہ ہیروئنچی دعا کرتا ہے دادا جان بخشے جاتے ہیں. یہ نیکیاں روز مرہ نظر آتی ہیں چوک چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں لوگ, یہ نیکیاں کہاں پہنچائیں گی؟ یہ صدقے, وہ صدقے جو چرسیوں کو دیتے ہو, وہ صدقے جو بھنگیوں کو دیتے ہو, وہ صدقے جو ہیرنچی کو دیتے ہو, یہ صدقے انسان کو نہیں بچاتے. یہ خود آپ اس کو گناہ کی مدد کر رہے ہو. آپ معاملے پر اسم و عدوان ہو, جس سے قرآن روک رہا ہے لا تعاونوا على الاثم والعدوان, خبردار گناہ کے اندر کسی کی مدد نہ کرنا. گناہ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ تعاون نہ کرنا. تعاونوا على البر والتقوى, جب تعاون کرنا ہے کسی کے ساتھ مالی یا جسمانی, تو بر اور تقوا کے اندر تعاون کرو, نہ کہ اسم و عدوان کے اندر. دشمنی کرتے ہوئے ایک آدمی کہے کہ دوسرے لڑکے میری موٹر سائیکل تھم نہ, میں ذرا فلاں کو چاقو مار کے آ جاؤں. آپ کہتے ٹھیک ہے تسلی سے کر کے ہوں, میں کھڑا ہوں ادھر. یہ تعاون نہ کرو کسی کے ساتھ. آپ کو کوئی آپ کو کہتا ہے یہ ذرا موبائل دینا, میں کسی کو ذرا تھوڑی سی سنا لوں جلی کٹی, اس کو نہ دو یہ موبائل, نہ دو اپنا. یہ تعاون بر گناہ ہے, یہ مت کرو. یہ تعاون, یہ نیکیاں اگر کرتے جا رہے ہیں, جانا جنگ ہے اور راستہ چنیوٹ کا, اور چنیوٹ کی راہ پر آپ نے نیکیاں بھی بہت کی, کیا یہ نیکیاں جان پہنچائیں گی آپ کو؟ نہیں پہنچائیں گی. بہت نیکیاں کی آپ نے لیکن یہ نیکیاں جان نہیں پہنچاتی. جان کون پہنچائے گا؟ جان کا راستہ جان پہنچاتا ہے. جان کی راہ میں نیکیاں آپ کو نجات دے سکتی ہیں. اسی طرح عزیزان ایمان، زلالت کی راہ پر نیکیاں کرنا، زلالت کے میدان میں نیکیاں کرنا، زلالت کے اداروں میں نیکیاں کرنا، زلالت کے ماحول میں نیکیاں کرنا، اور پھر ان نیکیوں سے امید باندھ کے رکھنا کہ یہ نیکیاں مجھے جنت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچائیں گی، تو اللہ کا جواب آئے گا کہ اگر فقط نیکیاں بچاتی تو صراط بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں صراط بھی بنایا. پھر نماز میں روزانہ تو اہدنا الصراط کیوں مانگتا ہے؟ کہ خدایا پہلے راستہ بتا، جب راستہ بتا پھر جتنی نیکیاں کرنی ہیں کرو. پہلے راہی ڈھونڈو، ہر راہ پر جس پہ ڈال دیا جاتا ہے اسی میں نیکیاں کرنا شروع کرو. ہر راہ پہ نیکیاں کرنا شروع کرو. توجہ کریں کہ یہ قاتلین کربلا یہ جب آئے، یہ امام کی، امام چہارم کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں جب یہ سید الشہداء اور اولاد سید الشہداء و اصحاب سید الشہداء پر حملے کرتے تھے، ساتھ قربتن الی اللہ کی نیت کرتے تھے کہ یہ کام ہمارا، ہمیں اللہ کے اس کو نیک کام سمجھ کے کر رہے تھے. انہیں بتایا گیا تھا یزیدی حکومت، بنو امیہ کی حکومت نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ نیکی کرو، اور نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ اولاد رسول کو قتل کرو جا. اور نیکی پرست وہ جاہل و نادان جو راستوں سے بے خبر ہو، جو نظام سے بے خبر ہو، جو طاغوتیت سے ناتعلق و ناپروا ہو جائے، وہ یزیدیت کے حکم پر بھی نیکیاں کرنے آ جاتا ہے اپنے امام کو قتل کر کے، شہید کر کے. نیکیوں والا بے بہرا کبھی اتنا بھی نیک ہو جاتا ہے کہ یہ نیکیاں سمجھتے تھے اپنی. اور پھر جس طرح آج کل امت کے اندر تفرقہ ڈال کر، تفرقہ آمیز گفتگو کر کے، دوسروں کے مذہب کی مقدسات کی توہین کر کے، امت کے اندر نفرت ڈال کر، عداوت ڈال کر، تقسیم کر کے امت کو پھر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہماری یہ محنت قبول فرما، ہماری یہ ساری باتیں قبول کر، یہ کلام قبول کر. یعنی یہ تفرقہ جو ہم نے تیرے بندوں میں ڈالا ہے، یہ نفرت جو مسلمانوں میں ڈالی ہے، اسے ہم سے قبول کر. کہ ابھی ان دہشت گردوں کو بتایا گیا کہ جب تک تم اتنے شیعہ نہیں مارو گے جنت، یہ نیک کام بتایا گیا. نیک پرست، نیکیاں پرست جب ان کو فقر رحم سے غافل کر کے، نظاموں سے غافل کر کے، سسٹم سے غافل کر کے، امامت سے غافل کر کے، قرآن سے غافل کر کے، ہر چیز سے لا تعلق کر کے فقط نیکیاں بتائی جائیں، وہ قتل و غارت کو بھی نیکیاں سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ نفرت پھیلانے کو بھی نیکیاں سمجھ بیٹھتے ہیں. نیکیاں کرو لیکن پہلے نیکیوں کی راہیں تلاش کرو، نیکیوں کی راہیں ہموار کرو، نیکیوں کے مقصد تلاش کرو. نیکیوں کے لیے خدا نے نظام بنایا ہے، اسی نظام کے ذریعے زلالت کو ختم کرو، پھر اس نظام کے اندر نیکیاں کرو. آپ توجہ فرمائیں تاریخ اسلام کو، احکام جتنے احکام ہیں، یہ اس نقطے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ عوام رسومات کی حد تک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، علماء احکام کی حد تک. عوام صرف رسومات انجام دے کے سمجھتے ہیں کہ سارا دین ہم نے انجام دے. مثلا ابھی ربیع الاول کی رسومات ہیں، چراغا کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، نعت پڑھنی ہے، میلاد کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ رسومات ہو گئے. وہ سمجھتے ہیں بس ہم نے حق ادا کر دیا. محرم آ جاتا ہے، رسومات ادا کر کے عوام اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم نے جو کرنا تھا کر دیا. کوئی دس محرم کو ہی ختم کر دیتا ہے سو، کوئی چیلم پہ جا کے سو ختم کر دیتا ہے، کوئی آٹھ ربیع الاول کو جا کے سو ختم کر کے ودا کا نوا پڑھ کے الوداع یا حسین، پھر اگلے سال آئیں گے سلام آخر پڑھ کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اس سال کا جو ذمہ داری تھی، فریضہ تھا، وہ انجام دے دیا. وہ کیا انجام دے دیا آپ نے؟ کہ جتنی رسم آزاد تھی وہ ہم نے انجام
دینی رسم اذان ختم ہو گئی، رسم اذان ختم ہو گئی، اب شیعہ شادیوں میں لگ گئے ہیں، ابھی اپنے معمولات کے کاموں میں آ گئے ہیں، ابھی کالے کپڑے اتار دیے ہیں، ابھی گھروں کے اندر نوئے کے بجائے اور چیزیں چلتی ہیں، اب رنگ بدل جاتا ہے ایک دم سے، کسی نے 6 سے رنگ بدل لیا، کسی نے 10 محرم سے رنگ بدل لیا، کسی نے 8 ربیع الاول سے، 8 ربیع الاول کے بعد تو سبھی رنگ بدل لیتے ہیں، کیونکہ رسم ختم ہو گئی، رسم ازا ختم ہو گئی. علماء احکام کے پابند ہیں، احکام پر تاکید کرتے ہیں بہت، احکام نماز روزہ جائز ناجائز حلال حرام، کہ اہل رسومات ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے، بس یہ جو ہم نے کر لیا ہے سارا حلال حرام ہمارے لیے حلال قرار دیتا ہے، رسومات ہماری ساری مشکلات حل کر دیتے ہیں، اس طرح بتاتے ہیں ہمیں کہ رسومات آپ نے انجام دی تھی بس سارے کام حل ہو گئے. علماء کرام وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ، آپ احکام پر عمل کرو، اب احکام پر کیا احکام ہیں، حج کرو، زکات دو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، مرداریاں رکھیں، عورتیں پردہ کریں، اب یہ سارے کام کر لیں پھر ٹھیک ہو جائے گا. علماء سند دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہوا. ذاکرین و خطبا وہ سند اسی وقت ڈگری لکھ دیتے ہیں جب آپ نے رسومات انجام دے دی، علماء اس وقت سند دیتے ہیں جب آپ احکام پر عمل کریں. اب جو بھی جس کا معتقد ہے وہ اس کی سند پر راضی ہے، اس کی ڈگری پر راضی ہے، کچھ بالکل ہے نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ عزاداری کر لیتے ہیں یا محفل میلاد کر لیتے ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. ابھی تو ہو گیا نا طبقاتیت ہو گئی ہے، بس وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی طبقہ مجلس کراتا بھی تھا، وہی مجلس سنتا بھی تھا، وہی ماتم بھی کرتا تھا، وہی نوحہ بھی پڑھتا تھا. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت تک یہ ماحول تھا کہ سارے مومنین مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، مجلس کے بعد سارے مومنین ماتم کرتے تھے، انہی میں سے کچھ اٹھ کے نوحہ پڑھتے تھے. آج کل الگ ہو گئی ہیں پارٹیاں، مجلس سننے والے اور ہیں، یہ مجلسوں میں چلے جاتے ہیں ماتم نہیں کرتے، یہ پھر ماتم والی پارٹی باہر سے آتی ہے، وہ مجلس نہیں سنتے. ماتم والے ہیں نا آپ کے یہاں بھی، یہی معلوم نہیں ہے ہاں یہاں ہے یا نہیں. بہت ساری جگہوں پر دیکھا جنہوں نے ماتم کرنے انہوں نے مجلس نہیں سننی، جنہوں نے مجلس سننی انہوں نے ماتم نہیں کرنا، اور جنہوں نے مجلس اور ماتم کرنے انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، جنہوں نے نماز پڑھنی انہوں نے مجلس ماتم نہیں کرنا. مجلس ماتم کر لو ذاکر راضی خطیب راضی، نماز پڑھ لو مولانا راضی، حج کر لو روزہ رکھ لو مولانا راضی. ابھی ہم نے دیکھنا ہے عزیزان کہ مولانا اس پہ راضی، ذاکر خطیب اس پہ راضی، لیکن رسول کس پہ راضی، امام کس پہ راضی، اللہ کس پہ راضی، خدا کس پہ راضی ہے. خدا فرماتا ہے کہ رسمیں تو تم نے خود بنا لی، قائم کر لی، احکام میں نے نازل کیے، لیکن یہ رسومات و یہ احکام ان سب سے پہلے ایک اور چیز تھی جو تم دونوں نے چھوڑ دی، جو تم دونوں نے چھوڑ دی، اہل رسول نے بھی چھوڑ دی و اہل احکام نے بھی چھوڑ دی. جو پابند نماز ہے انہوں نے بھی چھوڑ دیا، اور جو پابند رسومات ہے انہوں نے بھی چھوڑ دیا. اور وہ کیا تھا؟ اللہ کا فرمان ہے میں نے پہلے نظام بنایا تھا، میں نے نظام پہلے نظام ولایت بنایا تھا، نظام امامت بنایا تھا، نظام توحید بنایا تھا، سیاست الہی بنائی تھی، حکومت الہی بنائی تھی. پہلے یہ حکم دیا تھا کہ نظام پہلے قائم کرو، اس نظام کے سائے میں احکام برابر کرو، اور احکام کے ساتھ رسم بھی بنا لو، پھر تمہیں موقع دیا گیا. نظام پہلے ہو لیکن یہ چھوڑ دیا گیا. اس نقطے کو سن کر آپ توجہ فرمائیں، احکام سارے احکام تقریبا مدینہ میں نازل ہوئے، مکہ میں بہت کم احکام نازل ہوئے. مکہ میں احکام نازل نہیں، کیا رسول اللہ مکہ میں نماز جماعت نہیں پڑھا سکتے تھے؟ وہ اتنے ساتھی تو تھے، اکیلے پڑھ سکتے تھے، روزہ وہاں بھی ہو سکتا تھا، حج وہاں بھی ہو سکتا تھا، باقی سارے احکام زکات وہاں بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ سارے احکام مدینہ میں نازل ہوئے. کیوں نازل ہوئے؟
اس لیے کہ مکہ میں نمازی تو تھے نظام نہیں تھا، مکہ میں روزہ دار تو تھے نظام نہیں تھا، اور جب نظام نہ ہو یہ احکام قائم نہیں ہو سکتے۔ مدینہ میں کیوں احکام کی باری آ گئی؟ اس لیے کہ پہلے نظام الہی قائم ہوا۔ مکہ چھوڑایا کیوں گیا اور مدینہ ہجرت کیوں کروائی گئی؟ کیا اس لیے کہ مکہ میں نماز نہیں پڑھنے کی اجازت تھی، مکہ میں روزہ نہیں رکھنے دیا جا رہا تھا؟ نہ، نماز روزہ مکہ میں بھی موجود تھا، مکہ میں نظام الہی قائم نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، اس لیے ہجرت کروائی کہ یثرب میں مدینہ میں نظام قائم ہو، اس نظام کے اندر احکام لاگو ہو جائے، پھر اس کے اندر سارا دین قائم ہو جائے گا۔ اور یہی آپ کو اور یہی آپ کو دین کا حکم ہے۔ روایات ہیں بہت زیادہ، کثرت سے یہ روایات موجود ہیں، اکثر محدثین نے اپنی کتب روایات کے اندر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایہ ولن ینادی الی شیء مثل ما ینادی الی الولایہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت، اور جتنی ولایت کی تاکید کی گئی ہے اتنی کسی اور چیز کی تاکید نہیں کی گئی، اس لیے کہ ولایت قائم ہوگی تو نماز بھی قائم ہو جائے گی۔ اگر نظام ولایت قائم نہ ہوا نماز قائم نہیں ہو، نماز کی یہی حالت ہوگی جو آج ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ضلالت کے نظام میں، یہ دین آج کل سیکھا ہوا ہے، لہذا جس جگہ بھی جا رہے ہیں، جس ملک میں جا رہے ہیں، جس مملکت میں جا رہے ہیں، وہاں پر خوش ہیں، جو رسم کے اہل رسم ہیں وہ رسم بجا لا کر، جو اہل احکام ہیں وہ احکام بجا لا کر خوش ہیں سارے کہ ہم تو بہترین ہدایت پر جا رہے ہیں۔ ہدایت کیا فقط منحصر ہے ان چیزوں کے اندر؟ ہدایت نظام سے شروع ہوتی ہے، نظام الہی سے، انقلاب۔ قرآن فرما رہا ہے کہ نبی یہ انقلاب لائے، لیکن خطرہ نظام نبی کو یہ ہے، انقلاب نبوی کو، انقلاب عقبی، اس لیے کہ آئمہ ضلالت، آئمہ گمراہی، آئمہ باطل و آئمہ جہنم، جن کا کام لوگوں کو امام و آئمہ پیشوا ہو گئے ہیں۔ قرآن نے دونوں اصطلاح استعمال کیا، آئمہ ہدا و آئمہ نار، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، دونوں کے لیے لفظ امام استعمال کیا قرآن نے، امام نار بھی کہا اور امام ہدا بھی کہا۔ امام ہدا اللہ کی طرف سے آتا ہے اور امام نار شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ امام جہنم وہ ہے جسے لوگ خود اپنا امام چن لیتے ہیں، جسے لوگ خود اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں، اور امام ہدا جسے اللہ بناتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ امام ہدا اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، الیکشن سے نہیں بنتا، ووٹوں سے نہیں بنتا، امام ہدایت خدا بناتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ امام ہدا کے مقابلے میں امام ضلالت ہے، جن کا کام لوگوں کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے کر جانا ہے، نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے کر جانا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ امامت ذکر کی، یہ امامت اگر سمجھنی ہے علامہ اقبال سے سمجھے، کبھی کبھی مونچھوں والے سے بھی ایڈریس پوچھ لیں، بے شک داڑھی والوں سے تو پوچھ لیا ہے، ابھی دیکھیں مونچھ والا کیا ایڈریس بتاتا ہے۔ آپ نے داڑھیوں والوں سے امامت سنی ہے، ابھی مونچھ والے کی امامت سنیں، کیا سناتے ہیں؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ تو نے امامت کی حقیقت پوچھی ہے مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ چونکہ امامت سر ہے، راز ہے اللہ کا، تو پہلے خدا تجھے رازدار اور رازدان بنائے، پھر تجھے امامت سمجھ میں آئی۔ اور یہ ترجمہ ہے قرآن کا کہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا اے ابراہیم میں امام بنا رہا ہوں تجھے، حضرت ابراہیم نے کہا میری اولاد میں بھی بنا دیں گے مان. قال خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا, لا ینال عبد الظالمین, امامت میرا عہد ہے اور ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا. امامت میرا عہد ہے, یہ عہد, اسی کو اقبال اسرار کہہ رہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. توجہ فرمائیں, یہ امامت حقیقی ہے, یہ خالص امامت ہے. چونکہ یہ امامت اقبال نے معاوضہ لے کر نہیں بیان کی, فیس لے کر نہیں بیان کی, کسی مجمع میں خوشنودی کے لیے نہیں بیان کی, بلکہ مسلمان کی حالت زار دے کر اس کے لیے راہ نجات کے طور پر بیان کی. اقبال نے کہا کہ مسلمان کو مملکت چاہیے, اور صاحب یہ آدھی بات ہے کہ مسلمان کو مملکت چاہیے, یا رک گئے یہاں کر. علامہ اقبال کو کہتے ہیں مصور پاکستان, مملکت کا تصور دیا. یہ اقبال آدھی بات نہیں کرتے, پوری بات کر رہے ہیں. فرمایا کہ برصغیر کے مسلمان کو مملکت چاہیے اور مسلمانوں کی مملکت کو نظام چاہیے. اگر مسلمان کے پاس مملکت نہ ہوئی تو بے گھر ہوگا, اور مملکت کے پاس اگر نظام نہ ہوا تو شیطانوں کا گھونسلہ بن جائے گی. نظام بھی چاہیے, کون سا نظام ہے مملکت کے لیے؟ فرمایا امامت ہے نظام, اسلام کا نظام, اللہ کا نظام امامت ہے, اور امامت ہے اس مملکت کے اندر اقبال کا تجویز کردہ نظام. آج شیعہ بھی معتقد نہیں ہے امامت کا, شیعہ بھی فقط بخن بخن کے لیے امامت مانتا ہے, شیعہ بھی نظام کے طور پر امامت کو قبول نہیں کرتا. لیکن اقبال سمجھا رہا ہے امامت, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے؟ اگر یہ پہچاننا ہے امام کی علامت, اقبال بتا رہے ہیں تیرے زمانے کا امام برحق وہ نہیں ہے جو تجھے موجودہ زلالت کے اندر دھکیل رہا ہو, جو اسی کا جز بنا رہا ہو, جو اسی کا حصہ بنا رہا ہو, بلکہ تیرے زمانے کا امام برحق وہ ہے جو حاضر و موجود زلالت سے تجھے بیزار کر رہا ہو. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, موجودہ نظام سے بیزار کرے, موجودہ حالت سے بیزار کرے, اس زلالت حاضر سے تجھے بیزار کرے, نفرت ڈالے تیرے اندر, وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے. اور اقبال کیا فرما رہے ہیں, تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے؟ دیکھ احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے, دیکھ احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اور پھر اقبال کیا فرماتے ہیں کہ تیرے زمانے کا امام کون ہے؟ تیرے زمانے کا امام وہ نہیں ہے جو تجھے کچہری سے نجات دے, تھانے سے نجات دے, جیل سے نجات دے, تو تجھے کیس تیرے معاف کروائے, جو تجھے روزگار دلوا دے, جانی ویزے دلوا دے, جو تجھے ادھر ادھر نوکریاں دلوا دے. امامت سمجھنی ہے اقبال سے سمجھ. اقبال کیا فرما رہے ہیں, تیرے زمانے کا امام کون ہے؟ موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست. تیرے زمانے کا امام کون ہے؟ موت کے آئینے میں, آئینہ شیشہ جو آپ دیکھتے ہیں سو, موت کا آئینہ تیرے سامنے رکھے اور موت کے آئینے میں تجھے دوست کا چہرہ دکھائے. اللہ تجھے موت کے آئینے میں تجھے خدا دکھائے. موت کے آئینے میں دکھا کر روح دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے. تو جانے وہ آئی دشواریاں ختم کر دے, تو دشواریوں سے نکل نکل یہ امام مانگتا ہے, امام آتا ہے تجھے لیے زندگی اور بھی دشوار کر دیتا ہے. اور پھر اقبال کیا فرماتے ہیں, ایک اور امامت زلالت بھی ہے, فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی. وہ امام خدا تھا جو پہلے بیان کیا اقبال نے, اب امام زلالت. امام زمانت ہے وہ، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، اس کی راہبری و قیادت و امامت فتنہ ہے ملت مسلمہ کے لیے جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے، جو مسلمان کو تاغوت پرست بنائے، جو مسلمان کو حکومت پرست بنائے، جو مسلمان کو سرکار پرست بنائے، جو مسلمان کو اسی زلالت کا حصہ بنائے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی۔ اقبال فرمائے کیوں فتنہ ہے؟ اس لیے کہ یہ انقلاب عقبی کا امام ہے، اس نے امت کو انقلاب عقبی کروانا ہے۔ کیوں امت امامت سے نکل کر ملوکیت کے پاس چلی گئی، اور کیوں امت ملوکیت سے سفر کر کے یزیدیت تک جا پہنچی، اور کیوں امت آج طاغوتیت کے اختیار میں چلی گئی؟ پوری بشریت اور مسلمان، سات کے قریب ممالک مسلمان موجود ہیں سوائے ایک کے جس کے اندر نظام ولایت قائم ہے، باقی سب کے اندر نظام الہی قائم۔ کون لے کے گیا ہے؟ کون لے کے گیا ہے امت کو ان طاغوتی نظاموں میں؟ اور کہا ان نظاموں کے اندر نیکیاں کرتے جاؤ، آپ دیکھیں جا کر سعودی عرب میں جاؤ نیکیاں کرتے جاؤ، یہ نہیں دیکھتے کہ نظام کس کا ہے۔ عرب دنیا میں جاؤ نیکیاں کرتے جاؤ، غربی دنیا میں جاؤ نیکیاں کرتے جاؤ۔ اللہ کا نظام امامت ہے۔ میں نے بہت ساری جگہوں پر امامت کے متعلق ایک اشارہ کیا، خصوصاً ان جوانوں کے لیے جو دلچسپی رکھتے ہیں اس نظام کو سمجھنے کے لیے اور دیگر نظاموں کو سمجھنے سے، کہ تین نظام جو سب مسلمانوں کے ہاں تصور ہے ان کا اور بعض رائج ہیں، تین کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ ایک امامت، ایک خلافت اور ایک جمہوریت۔ امامت اس نظام کو کہتے ہیں جس میں قانون بھی اللہ کا، نظام بھی اللہ کا، اور امام بھی حاکم بھی اللہ کا، تینوں اللہ کے۔ اس میں کوئی بھی نہ قانون انسان نے بنانا ہے، نہ نظام انسان نے بنانا ہے، اور نہ ہی حاکم انسان نے بنانا ہے، تینوں اللہ کی۔ یہ امامت ہے۔ خلافت اس نظام کو کہتے ہیں جس میں قانون اللہ کا ہے لیکن حاکم لوگوں کا ہے، حاکم لوگوں نے چننا ہے، کتاب و سنت قانون اللہ کا ہوگا۔ اور جمہوریت وہ نظام ہے جس میں قانون بھی لوگوں کا، نظام بھی لوگوں کا، حاکم بھی لوگوں کا، سب کچھ لوگوں کا۔ خدا، خدا کا کیا کام ہے؟ خدا کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے قانون میں لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کے نظام میں لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کے حاکم کو جیتنے میں مدد کرے۔ ووٹوں میں اللہ کا کام ہے، ووٹوں میں ان کو جتانا ہے بس۔ اللہ کا کام حاکم بنانا نہیں، اللہ کا کام قانون بنانا نہیں۔ نعوذ باللہ۔ امامت تنہا وہ نظام ہے جس میں حاکم بھی اللہ کا، حکومت بھی اللہ کی، نظام بھی اللہ کا، قانون بھی اللہ کا۔ اہل امامت اتنے بے خبر ہو گئے کہ آج اہل امامت متہم ہو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی توحید کہاں ملے گی، کس مکتب کے اندر ملے گی؟ سب سے عظیم ترین توحیدی مکتب روح زمین پر تشیع ہے کہ جو کوئی چیز بھی خدا سے دور نہیں کرتا، نہ قانون خدا سے دور کرتا ہے، نہ حکومت خدا سے دور کرتا ہے، نہ حاکم کو خدا سے دور کرتا ہے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حاکم خود چون کے موحد ہو جائے، اور جو کہ حاکم اللہ سے ہونا چاہیے ان کو کہا جائے یہ شرک کرتے ہیں، ان سے بڑا موحد اور کون ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ قانون بھی اللہ کا، کتاب بھی اللہ کی، نظام بھی اللہ کا، دین بھی اللہ کا، حاکم بھی اللہ کا۔ لیکن ائمہ ضلالت نے سلاطین کا پرستار بنایا اور انقلاب عقبی کروایا، یہی جن کا امامت و رہبری فتنہ ملت بیضا ہے، فتنہ ہے ملت اسلامیہ کے لیے۔ اور اس فتنے کا شکار ملت اسلامیہ ہوئی انقلاب عقبی کر کے، ہدایت کو چھوڑ کر زلالت میں آ کر راضی ہو گئے۔ راضی ہے آج زلالت کے اندر رہنے پہ، راضی زلالت کا حصہ بننے پہ، راضی زلالت کے اندر زندگی گزارنے پہ راضی، بلکہ تڑپ رہے ہیں زلالت کا حصہ بننے کے لیے، بےتاب و بے چین ہیں، نیندے حرام ہیں کہ کہیں ہمیں زلالت کا حصہ کسی جگہ بنا لیا جائے۔
قرآن یہی بتا رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بتاؤ یہ رسول وفات پا گئے یا شہید کر دیے گئے تم واپس پلٹ جاؤ گے اسی نظام پر یا راہ رسول کو لے کر آگے چلو گے؟ اگر راہ رسول کو آگے لے کر چلتے آج پوری دنیا پر امامت کی حکومت ہوتی ہے، پوری دنیا پر نظام ولایت قائم ہوتا، لیکن آئمہ زلالت نے ہوشیاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ لوگوں کو نیکیاں سکھا کے نظام بھلا دیا. قوم خوگر ہو گئی، رسومات اور نیکیوں کی، نظام فراموش کر دیا. اب پرواہ نہیں ہے نظام کس کا ہو، اللہ کا ہو، رسول کا ہو. آج کیا، آج آپ کی خدمت میں عزیزان کہ راہ رسول، قرآن دو انقلاب ذکر کر رہا ہے، انقلاب نبوی اور انقلاب عقبی. راہ رسول انقلاب ہے، ضلالت کا خاتمہ و ہدایت کا قیام. ضلالت کے خاتمے کے لیے رسول اللہ نے تین طریقے اپنائے: اللہ کی نشانیاں بتانا، تزکیہ و تطہیر، اور کتاب و حکمت کی تعلیم. اس کے علاوہ کوئی طریقہ رسول اللہ نے نہیں اپنایا، اور نہ وہ دینی طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے. تین طریقے انقلاب الہی کے لیے، لیکن اس انقلاب نبوی کو خطرہ انقلاب عقبی سے ہے کہ آئمہ ضلالت لوگوں کو مکاری سے، ہدایت سے ہٹا کر ضلالت میں لے آتے ہیں اور امت کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ اگر ٹرین میں بیٹھے ہوں تو ایسے ہوا ہے آپ کے ساتھ، آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، ٹرین چل رہی ہے، لیکن کانٹا بدلنے والے نے پٹڑی چینج کر دی، بدل دی، کہیں راہ کسی اور راہ پہ چلتی ٹرین کو کسی اور راہ پہ ڈال دیا، اور جو ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہچکولے اور جھولے لے رہے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوئی کہ ہمارا راستہ بدل گیا ہے. وہ صرف جھولوں میں خوش ہیں کہ ابھی جھولے آ رہے ہیں، ہم صحیح جا رہے ہیں. نہ عزیزان، پٹڑی کب کی بدلی جا چکی ہے، اب اس ٹرین کو وہ راستہ نہیں جو رسول اللہ نے معین کیا تھا، اب وہ پٹڑی بدل کر کہیں اور جانی جا چکی ہے. اس سے دوبارہ رسول اللہ کی راہ پر ڈالنا ہے. رسول اللہ کا راستہ بہت واضح و شفاف ہے. رسول اللہ رسول مبین ہے، و دین دین مبین ہے، قرآن قرآن مبین ہے، اور رسول اللہ کی تبلیغ تبلیغ مبین ہے. کوئی رسول اللہ نے کوئی بات چھپائی نہیں، کوئی بات پنہان نہیں رکھی، سب کچھ بتا دے گئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کیا کہ دین کامل ہو گیا، دین کو خدا نے کامل و مکمل کر دیا. اب اگر کوئی کمی ہے تو دینداروں کی طرف سے ہے، دین کے اندر کوئی کمی نہیں رہ گئی. یہ راہ رسول اللہ ہے، انقلاب رسول اللہ ہے. پاکستان کی مشکلات کا حل ان چیزوں میں نہیں ہے جہاں حکمران اور سیاستدان اور یہ نام نہاد مذہبی پیشوا، جنہیں کبھی دہشت گرد شہید نظر آتا ہے، کبھی ہیرو نظر آتا ہے، یہ بیٹھ کر آپ کے ملک کے امن کے لیے کوششیں کرتے ہیں جن سے ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، یہ نہیں بچا سکتے. راہ نجات راہ نبی ہے، راہ نجات راہ قرآن ہے، وہ راہ نجات راہ اہل بیت ہے جو ترکہ رسول اللہ ہے. پاکستان کی ملت فقط اس راہ سے نجات پا سکتی ہے. اس راہ میں امیت سے امت بننا و ضلالت سے ہدایت تک آنا ہے، اس کے لیے وحدت ضروری ہے. وحدت کا مطلب اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، نبی کی راہ پر ایک ہونا ہے، نہ ضلالت میں کودنے کے لیے ایک ہونا ہے. اقتدار کی کرسی تھام کر وحدت نہیں ہوتی، اللہ کی رسی تھام کر وحدت ہوگی. اقتدار کی کرسی کے گرد جمع ہونے سے اور منڈلانے سے وحدت نہیں ہوتی، ضلالت کے اندر کودنے سے وحدت نہیں ہوتی. اللہ کی راہ پر، انقلاب نبوی کی راہ پر یہ وحدت ہے، اس وحدت کے بغیر ممکن نہیں. شیعہ و سنی کی وحدت، شیعہ کے اندر وحدت و سنی کے اندر وحدت، اور اس پوری ملت کے اندر و پوری مملکت کے اندر وحدت، یہی نجات کا راستہ ہے. لیکن وحدت کے لیے راستہ معین ہے، نہ چھتریوں کے نیچے اکٹھا ہونا، نہ پارٹیوں کے اندر اکٹھا ہونا، نہ اقتدار کی کرسیوں میں اکٹھا ہونا، نہ ایوان اقتدار میں اکٹھا ہونا، اللہ کی رسی کے گرد جمع ہونا.
دین خدا پر جمع ہونا، راہ نبی پر جمع ہونا، اور راہ نبی یہی ضلالت سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا ہے، اس امید و دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ اس مملکت کے اندر، اس ملت کے اندر جلد از جلد پروردگار امن و امان قائم فرمائے، انشاءاللہ اس ملت کے اندر خداوند تبارک و تعالی وحدت و اتحاد برقرار فرمائے، اور اس ملت کو خداوند تبارک و تعالی بیداری و شعور عطا فرمائے، اور پروردگار ان تفرقہ ڈالنے والے، نفاق ڈالنے والے، منافقت کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے، ان کے فتنوں سے، ان کے ظلم سے، ان کے شر سے اس ملت، اس امت رسول اللہ کو نجات عطا فرمائے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا تمام امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔